صلوات، صل على محمد وآل محمد. بسم الله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات پیغمبر، آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف مسلسل یہ وحی آتی رہتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لہذا جو بھی اس پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. چودہ سو بیس ہجری کی آخری مجلس، جس کے بعد کل سے نئے سال کی مجالس کا آغاز ہوگا. آج سے 22 سال پہلے اسی عزا خانے میں میں نے توحید پروردگار سے متعلق اپنے معروضات پیش کیے تھے، اور آج پھر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ضرورت محسوس کی گئی کہ مسئلہ توحید کی مزید وضاحت کی جائے. اس لیے کہ آج دنیا میں جتنے ہنگامے اٹھائے جا رہے ہیں، سب کی بنیاد ایک عقیدہ توحید پروردگار کو بنایا گیا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اسلامیہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ توحید پروردگار کا اسلامی تصور کیا ہے. اور اگر مالک نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی وحدانیت اور یکتائی کا اقرار کریں, تو اس اقرار وحدانیت پروردگار میں کتنی گنجائش پائی جاتی ہے اور وہ کون سی منزل آتی ہے جہاں اقرار توحید انسان کو زندگی کے بے شمار اعمال سے روک دیتا ہے. موضوع کے تفصیلات آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج فقط آیہ کریمہ کے الفاظ کی وضاحت مقصود ہے تاکہ آئندہ بیانات کو سمجھنے میں محترم سامعین کو آسانی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا تذکرہ کر دیا. پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ایک انسان ہوں جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے. یہ نزول وحی عقید نبوت کی طرف اشارہ ہے. مضمون وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد, تمہارا خدا فقط ایک خدا ہے, دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. یہ اسلام کے عقیدے توحید کی وضاحت ہے. جو اپنے مالک سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یہ عقیدہ قیامت کا اشارہ ہے. اور ملاقات پروردگار کے لیے نیک عمل کرے. برے اعمال کے ساتھ تو اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے عقیدہ عدالت کی طرف اشارہ ہے. اور ان سارے پیغامات کی حیات ہے جس کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے. یہ اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کی طرف خود پروردگار عالم نے اشارہ کیا. یہ اگر میں واضح لفظوں میں کہنا چاہوں تو پروردگار نے پہلے یہ اعلان کرایا, پیغمبر آپ یہ کہہ دیئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اس کے بعد مضمون وحی بتایا کہ وحی کا مضمون یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے, دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. مضمون وحی بعد میں, اعلان وحی پہلے, تاکہ کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی کوئی اوقات ہی نہ رہ جائے. بلکہ اللہ نے پہلے عظمت پیغمبر کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد نبی کی زبان سے اپنی توحید کا اعلان کرایا ہے. اس صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اور اگر آپ عربی قواعد کے اعتبار سے آیت کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کہ بار بار ایک حصر کی طرف اشارہ کیا گیا. انما انا بشر مثلکم, بس میں تم جیسا ایک بشر ہوں, مگر وہ بشر جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ایک بس یہاں استعمال ہوا. اس کے بعد پھر انوا انما الہکم الہ واحد, بس تمہارا خدا ایک ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. آخر میں لفظ تو ایسا نہیں آیا ہے, مگر پھر اعلان ہوا اگر کوئی مالک سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک عمل کرنا ہوگا اور خبردار اپنے عمل میں غیر خدا کو شریک نہ بنائے. یہ تیسرا حصر ہے. یعنی عظمت پیغمبر کو پہچاننے کے لیے بھی ایک حصر کو پہچاننا ہوگا, توحید خدا کو پہچاننے کے لیے بھی ایک حصر کو پہچاننا ہوگا, اور قیامت میں انسان کے اعمال کی قیمت کو پہچاننے کے لیے بھی ایک حصر کو پہچاننا ہوگا. یہ ایک لہجہ قرآنی ہے. جب کسی عظمت کا اعلان کیا جائے تو بغیر حصر کے مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا تو پھر حصر کا, نبی کی نبوت کا اعلان کیا اسی حصر کے ساتھ, قیامت کا اعلان کیا, عبادت کے اخلاص کا اعلان کیا اسی حصر کے ساتھ. جب یہ لہجہ اسلام کو راسا گیا تو آل محمد کی طہارت کا اعلان کیا تو اسی حصر کے ساتھ, اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اسی نبا کے ساتھ. یہ الفاظ آیت سے متعلق دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ جو آیت کے الفاظ میں پایا جاتا ہے جو ذرا دقیق بھی ہے مگر قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا پیغمبر خود آپ کہہ دیے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تو اگر آپ ہم جیسے ایک انسان ہیں اور یہی آپ کو اعلان کرنا ہے تو اس میں خدا کے کہلوانے کا کیا کام ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ سے آپ کا تعلق مخلوقات کے کس قسم سے ہے، ایک انسان سے اگر پوچھا جائے کہ مخلوقات میں آپ کا درجہ کہاں ہے، آپ کو حجر کہا جائے، شجر کہا جائے، جانور کہا جائے، انسان کہا جائے، آپ کہیں ٹھہر جائیے پہلے وہی آ جائے تو بتاؤں گا. اگر آپ اپنے کسی مرتبے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اجازت درکار ہو، لیکن جہاں تک بشریت کا تعلق ہے ہر آدمی دیکھ ہی رہا ہے کہ آپ انسان، اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. مگر پروردگار عالم نے پیغمبر سے بشریت کا بھی اعلان کرا تو کہا کون آپ کہیے، توجہ کر رہے ہیں. یعنی اگر پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، بغیر اس میں خدا کے کوئی نبی نہیں ہوتا ہے. پیغمبر اپنی کسی عظمت کا اعلان کریں تو یہ کہا جائے گا خدا کمال لگے گا تو بندہ کمال کہاں سے لائے گا، لیکن بشر ہونے کے اعلان کے لیے بس یہ خدا کی کیا ضرورت ہے کہ خدا کہلوائے تو پیغمبر کہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، آپ کہہ دیجئے گا کوئی کام نہیں تھا. کوئی پیغمبر سے یوں ہی پوچھتا تو پیغمبر کیا کہتے، نہ اپنے کو جن کہہ سکتے ہیں نہ اپنے کو ملک کہہ سکتے ہیں، بالآخر کہیں گے تو بشر ہی تو کہیں گے. مگر خدا نے یہاں بھی ایک حرف قل رکھا، توجہ کریں، مالک نے یہاں بھی حرف قل رکھا تاکہ اندازہ ہو جائے تمہاری اس کی بشریت سے اتنا فرق ہے کہ تم جو چاہو وہ کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، یہ تو اپنی مرضی سے اپنے کو بشر بھی نہیں کہہ سکتا. جو ہم کہلوائیں گے تو اپنی بشریت کا اعلان کرے گا، اگر یہ تم جیسی بشریت ہوتی تو اس کے اعلان کے لیے حرف قل کا کوئی کام نہیں تھا. اس بشریت سے کوئی بات پائی جاتی ہے جو بغیر رابطے پروردگار کے نہیں پیدا ہو سکتی. اور اسی لیے اگر آپ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ پر غور کریں گے تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے پیغمبر پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اعلان کر دیجئے خدا ایک ہے، آپ میری توحید کا اعلان کر دیجئے. اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کریں، مگر الفاظ کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف مسلسل وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. وحدانیت خدا کا اعلان کرنے کے لیے کیا ایک مرتبہ وحی خدا کافی نہیں؟ پروردگار کہہ دیتا پیغمبر آپ میری وحدانیت کا اعلان کریں. اب پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ زندگی بھر اسی سبق کو دہراتے رہیں، چاہے مکے کی گلیوں میں رہے چاہے مدینے کے اجتماعات میں رہے، اس سبق کو دہراتے رہیں خدا تمہارا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. مگر یوحا الیہ، میری طرف برابر وہی نازل ہوتی ہے. عرب ملک میں رہنے کے بعد اتنے گرامر قواعد سے آپ بھی آشنا ہیں، مجھ پر برابر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. برابر وہی کا کیا کام ہے؟ ارے ہمیں بچپن میں بتا دیا گیا تھا اللہ ایک ہے، وہ آج کبھی یاد ہے؟ ماں نے بچے کو گود میں بٹھایا پھر جا کے کہہ دیا بیٹا تو ہو اللہ ایک، بیٹا 70 سال کا ہو گیا اسی سے وقت دوہرا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ روزانہ ماں پھر سے کہے پھر کہو اللہ ایک، اگلے سال پھر یاد دلائے اللہ ایک، 10 سال کے بعد پھر یاد دلائے اللہ ایک، بار بار یہ بات بھی دہرائی جاتی ہے. تو ہمارے گھر کے بچے ایک مرتبہ سن لیں تو زندگی بھر یاد رکھیں، توجہ کریں. اور پیغمبر سے کہلوایا جاتا یوں آئے رہی برابر مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے. یہ برابر نزول وحی کے معنی کیا ہیں؟ یہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی بات کو پائی جاتی ہو. اگر پیغمبر اور خدا کا تنہا رشتہ اور رابطہ ہوتا تو کہا اوہی الیہ، میری طرف وحی نازل کی گئی ہے کہ خدا ایک ہے. مگر مسئلہ یہ نہیں کہ وحی نازل کی گئی ہے، برابر وحی نازل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کی بشریت کو خدا نے ایسا بنایا ہے، توجہ کریں، پیغمبر کی انسانیت کو مالک نے ایسا بنایا ہے کہ ہماری انسانیت میں انسانیت کے تقاضے شامل ہو جاتے ہیں.
کبھی بر محل ہنسے کبھی بے محل, کبھی موقع پر روئے کبھی بے موقع, کبھی اٹھنا جہاں چاہیے وہی اٹھے, کبھی بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے. توجہ کریں, یعنی بشریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام مرضی ہے خدا کے مطابق, دوسرا کام اپنی مرضی کے مطابق. وہاں حکم خدا چل رہا ہے یا اپنی خواہش چل رہی ہے, لیکن جس کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل یہ فیضان ہو رہا ہے, توجہ کریں, مسلسل یہ انعام ہو رہا ہے کہ میرے حبیب تمہارا خدا ایک ہے, انہیں سمجھاتے رہو خدا ایک ہے. یہ مسلسل نزول وحی کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی پوری حیات پر وحی پروردگار کی نگرانی ہے, پیغمبر کی پوری زندگی پر وحی پروردگار کا پہرا ہے. اگر وحی خدا کے پہرے سے زندگی ہٹ جائے تو کبھی مالک کی مرضی کے مطابق ہوگی, کبھی اپنی خواہش کے مطابق ہوگی, لیکن کسی کی حیات پر اگر مسلسل وحی پروردگار کا پہرا رہے گا تو زندگی کی احساس بھی مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. یہ جاگے تو مرضی خدا سے جاگے گا, سوئے گا تو مرضی خدا سے سوئے گا, بولے گا تو رضا الہی سے بولے گا, خاموش ہو جائے گا تو خدا چاہے گا تو خاموش ہوگا. رزم و پرزم جو کچھ ہے سب مرضی خدا کے مطابق ہے, یہ تو مرضی کا اتنا پابند ہے کہ ہر اقدام رضا خدا کے مطابق ہے. اس کو اتنا اعتماد اپنے مالک پر ہے, اپنی ہستی کو قربان کر دیا رضا خدا کے لیے. اگر تم نے اسے ایسا نہ مانا تو تمہارا اعتماد رضا خدا پر نہیں ہے. السلامات پر محمد والے یہ مسلسل پروردگار کی طرف سے ایک الہام الہی ہے پیغمبر اسلام کے لیے, اور یہی بشریت پیغمبر کی خصوصیت ہے جو دنیا کے دوسرے انسانوں کو حاصل نہیں ہے. جب تک پروردگار عالم کا طرف کو کوئی منصبدار نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں آتا ہے کہ جہاں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. یہ پیغمبر اسلام کی بشریت کا امتیاز ہے جو میرے موضوع میں شامل نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کی طرف متوجہ رہیں. وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. پیغمبر کے پاس جو پیغام آیا ہے اور جس پیغام کو حضور لوگوں تک پہنچائیں گے وہ پیغام ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. پروردگار عالم نے نبی کو حکم دیا کہ قل ہو اللہ احد. پیغمبر آپ یہ کہیے, یہ اعلان کیے کہ خدا ایک ہے. یہ ہو اللہ احد کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ میں نے اس عشرے میں عرض کیا تھا, اس کے دہرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ کا حکم تھا, پیغمبر نے اعلان شروع کر دیا. جب تک حضور منزل تبلیغ میں رہتے ہیں اس سال تک مسلسل پیغام الہی کو دہراتے ہیں, اس لیے پروردگار نے کہا تھا کہ آپ کہہ دیجیے کہ خدا ایک ہے. حالانکہ وجود پروردگار, توحید پروردگار, یہ انسان کی فطری مسئلہ ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں وجود خدا کا عقیدہ رکھا ہے. انسان اگر منزل شعور پر آ جائے تو توحید پروردگار کو پہچان سکتا ہے, مگر ادھر سے حکم ہوتا ہے قل آپ کہیے کہ خدا ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہے حرف قل. کاش اس نقطے کو آپ محسوس کر لیں, پہلے دن جو اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرایا تو کہا قل کہیے ہو اللہ احد, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغام بھی آپ کا نہیں ہے. یہ بات آپ کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے کہ وہ کہ ان کی فکر یہ کہتی ہے, ہمارا خیال یہ کہتا ہے. خدا نے کہوایا, نبی نے کہا, تو جب اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہوا, جو کہ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے, یہ دس دن تک یہی گزارش کرنا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید, باقی جتنے عقائد ہیں اور جتنے اعمال ہیں سب اسی توحید کے جرد گردش کر رہے ہیں. اگر کوئی عمل کوئی عقیدہ توحید سے ہٹ جائے تو نہ اسلام ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ ایک ہے, اس لیے واقعی کائنات کا خالق ہے, باقی جو بھی یہ چھوٹے بڑے سب خدا کے مخلوق ہیں, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی امام, نہ کوئی ولی, نہ کوئی سلطان, نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی بڑا, کوئی خدا جیسا نہیں ہے. خدا ایک خدا ہے, باقی سب اسی کے بنائے ہوئے. مسئلہ توحید پروردگار، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور خدا نے کہا میرے حبیب اب کام شروع کرو. تو جو اسلام کے چلنے کا وقت آیا تو پہلی تعلیم اسلام کی ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے. قل هو اللہ احد، آپ کہیے وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ ایک ہے. تو آغاز تبلیغ اسلام ہوا حرف قل سے، توجہ کریں. اسی لیے حضور بھی جب میدان میں آئے تو اسی نقطے کو دوہرا دیا، توجہ کریں. اللہ نے پیغمبر سے کہا آپ کہیے کہ خدا ایک ہے، پیغمبر یہ مکے کی گلیوں میں نکل کے آئے تو پیغمبر نے امت سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ کہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پڑی ہے اسی لفظ قل پر، توجہ کریں. پیغمبر کے تبلیغات کی بنیاد ہے یہی حرف قل. خدا دے گا کہو، نبی نے کہہ دیا، اب جو جو خدا کہتا رہے گا نبی کہتے رہیں گے. خدا جانتا ہے اول و آخر میں کتنا ارتباط پایا جاتا ہے. جب کائے رسالت شروع کیا تو آغاز ہوا حرف قل سے، اور جب کام مکمل ہو گیا، توجہ کریں، جب کار تبلیغ مکمل ہو گیا اور اجرت لینے کا وقت آیا، جب ہی نبی نے اپنی طرف سے کوئی دخل نہیں دیا، جس نے مجھے اس کام پر لگایا ہے وہی میری اجرت بھی طے کرے گا. جب خدا نے نبی کو کام پر معمور کیا تو کہا قل، کہیے کہ خدا ایک ہے. یہ پیغامات کا سلسلہ تھا. جب کام مکمل ہو گیا تو کہا آپ کچھ نہ بولیے گا، میں ہی کہلواؤں گا اصل تمہارے اشرا مل کو بتانا پھر کروں گا اس طرح بڑے محمد والے. اگر یہ لوگ اجرت دینا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیئے لا سرکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ، سوائے اقربا کی مودت کے مجھے اور کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں چاہیے. تم کون دینے والے اور میں کون لینے والا؟ میں تو پروردگار کا بھیجا ہوں، جو کام میرے حوالے کیا میں اسی پیغام کو پہنچا رہا ہوں. تو جو کام اس نے لیا ہے تو اجرت بھی تو وہی طے کرے گا. اگر میں نے تمہارے کہنے سے کام کیا ہوتا تو تم طے کرتے ہو اجرت کیا ہے یا میں بتاتا کہ اجرت کیا ہے. لیکن مسئلہ نہ تمہارا ہے نہ مسئلہ میرا ہے. آپ نے استاد کو بلائیے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، آپ نے بلایا ہے. یا آپ یہ کہیں کہ میں یہ دوں گا، یا وہ یہ کہیں کہ مجھے اتنا لینا ہے. اس لیے کہ معاملہ آپ دو کے درمیان ہے. تو اگر معاملہ بندوں بندوں کے درمیان ہوتا ہے تو یا کام کرنے والا طے کرے گا کہ میری اجرت کیا ہے، یا کام لینے والا طے کرے گا میری اجرت کیا ہے. مگر پیغمبر کے کام کا تعلق بندوں سے تو ہے نہیں. کون سا عربستان میں جو آ کے حضور سے کہتا ذرا ہمیں دین تو پڑھا دیئے؟ انہیں تو دین کی خبر بھی نہیں دی، انہیں تو احساس بھی نہیں کہ دین کی کوئی شے ہے. وہ تو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے، کفرشیت میں ڈوبے ہوئے، شراب کے نشے میں گم ہوئے. کیا معلوم دین کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ پیغام پہنچائیے. تو جو خدا نے کام لیا ہے، توجہ کریں، تو اجرت کون طے کرے گا؟ جو کام لینے والا وہی تو طے کرے گا. آپ پروردگار ہی کہتا ہے کہ پیغمبر آپ کہیے کہ کوئی اجرت نہیں سوائے محبت اہل بیت کے. اور مسئلہ کے پروردگار یہ کام کہہ دیجیے، یعنی میں نے طے کیا ہے، تاکہ کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ شاید یہ بندوں کے درمیان کا معاملہ تھا. نہیں توجہ کی آپ نے، میں نے کیا کیا؟ جب لوگ آگے کہتے ہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے، بتائیے آپ کو کیا دے دیا جائے؟ دولت چاہیے، عورت چاہیے، حکومت چاہیے، جو چاہیے وہ ہم دے دیں. اگر پیغمبر ایک لفظ ہی کہتے کہ کیا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ سودا تو بندوں کے درمیان ہوا ہے. وہ کام کرنے والے وہ کام لینے والے آپ اپنے طے کر لیں گے. اور یہ کفر کی ایک آخری چیز ہوتی کہ کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ تو معاملہ ہمارے ان کے درمیان کا تھا، ہم نے کام لیا، ہم نے اجرت دے دی، ان کا احسان ختم ہو گیا. پروردگار نے کہا نہیں، تمہارا معاملہ پیغمبر سے نہیں ہے، ہمارا معاملہ پیغمبر سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء یہی کہتے ہیں انا جلیہ اللہ اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمے، تم سے کیا تعلق ہے؟ نہ تم نے کام لیا نہ میں نے تمہارے واسطے کیا، جس کے لیے کیا ذمہ دار وہ ہے. تو تو جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے تو پیغمبر کا خدا بھی تو وہی خدا ہے اور جب دینے والا وہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کو جانا ہے دین کو رہنا ہے, نہیں تو جو بھی آپ نے آپ عمل کریں گے پروردگار آپ کو جنت دے دے گا, نبی خدمت کرے گا خدا اس سے اونچا درجہ دے دے گا. اگر ہم دو رکعت نماز پڑھ کے امیدیں رکھتے ہیں کہ پروردگار جنت دے گا, چار روزے کی امید رکھتے ہیں کہ خدا جنت دے گا, تو ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ جنت ہی کو چاہتا ہے, چاہے نہ چاہتا ہو مگر سب کم سے کم سب کہتے ہوئے گی. اگر ہمارے آپ کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے کہ زندگی میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں, آپ کو جنت کے کمرہ چاہیے یا دنیا میں ایک بلڈنگ چاہیے؟ چاہے دل کی آواز کچھ بھی ہو مگر ہر آدمی کہے گا یہی کہ یہ بلڈنگ تو یہی رہ جائے گی, ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ دس منزلہ بلڈنگ سے بہتر یہ ہے کہ وہاں ایک کمرہ مل جائے. غور کیا آپ نے؟ تو جو بھی انسان عمل کرتا ہے بالآخر اس کو خیال تو ہی ہے کہ ہماری عاقبت کا کیا ہوگا, تو ہر آدمی وہاں چاہتا ہے. لہذا جب ہم آپ جیسے ناقص افراد نالائق لوگ عمل کرنے کے بعد سوتے ہی دنیا لے کے کیا کرے گی, یہاں کیا کام آئے گی دنیا؟ یہ رہ جائے گی ہم چلے جائیں گے, نکلے کہ وہاں مل جائے. انبیاء کرام نے وہی کہا, ہمارا کام تو تبلیغ کرنا, تم کو دین پڑھا دیا, اگر تم کچھ دو گے تو یہی تو دو گے. نہیں غور کیا انہوں نے کیا کہا, اگر تم سے بھی اجرت دی جائے گی تو تم یہی لو اجرت ہوگی, پیسے دو گے وہ رکھا رہ جائیں گے میں چلا جاؤں گا, کوئی مکان دو گے وہ یہی رہ جائے گا میں چلا جاؤں گا, کوئی عورت آئے گی وہ یہی رہ جائے گی میں چلا جاؤں گا, تو دنیا والے جو دیں گے سب یہی تو کام آئے گا. وہاں کے اختیار تو کسی کے ہاتھ نہیں ہے, تو تم سے لے کے کیا کریں؟ جو کوئی گزرت تمہاری کام آنے والی نہیں ہے, کیوں نہ اپنے پروردگار سے لے کہ یہاں زحمت برداشت کی, وہاں جا کے آرام کرے. تو سارے انبیاء نے جو اعلان کیا وہ وہی اعلان ہے جو ہر انسان کی عقل میں آتا ہے, توجہ کریں, جو ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے کہ محنت کرے یہاں اور اجرت ملے وہاں. جو ہماری آرزو جو آپ کی آرزو وہی انبیاء کرام کا اعلان. تو اگر لوگ حضور سے کہنے کے لیے آئے کہ جو کہیے آپ کو دے دیا جائے, تو حضور یہی فرما دیتے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے پروردگار کے پاس کیا کمی ہے؟ نہ خدا کے پاس دولت کی کمی, نہ خدا کے پاس اقتدار کی کمی, نہ خدا کے پاس جنت و کوثر کی کمی. تم کیا دے سکتے ہو؟ جس کا کام کیا وہ سجا کے لے لوں گا. مگر پروردگار نے کہا مگر میرے حبیب یہ کہیے کہ اور تو کچھ نہیں چاہیے مگر اہل بیت کی محبت چاہیے. توجہ کریں, مگر اہل بیت کی محبت چاہیے تو یہی کیوں چاہیے؟ جب کچھ نہیں چاہیے سب وہی ملے گا تو آپ کو سب سے بہتر وہی مل جائے گا, مگر یہاں کیوں چاہیے؟ توجہ کریں, راز کیا ہے؟ راز فقط یہ کہ ہر جانے والے کو اپنی عاقبت کی ذکر ہے, مگر دنیا کا مسئلہ محفوظ ہے. یہ میں ایک عجیب رخ عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ اس پر توجہ فرمائیے گا. عام طور سے تذکرہ نہیں ہوتا ہے, شاید میرے بچوں کو مشکل دکھائی دے, لیکن مسئلہ یہ کہ ایک نبی جا رہا ہے, اب اس کے سامنے دو مسئلے ہیں. جو ہم نے محنت کی ہے اس کا کیا ہوگا, اور جو ہم نے نظام پیش کیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ انبیاء کا, ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ فقط یہ دورہ کے اعتماد پر اس کا کیا ہوگا, یعنی کیا ملے گا؟ ماہ رمضان میں روزے رکھے یعنی کیا ملے گا؟ باقی روزہ تو رہے گا, ہم رہے چاہے نہ رہے, ہم نہ رہیں گے آپ رکھیں گے, وہ نہ رہیں گے وہ نماز پڑھیں گے, یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اسے کہ نہ میں کوئی نماز لے کے آیا ہوں, نہ میں کوئی روزہ لے کے آیا ہوں, میں تو آئی ہوئی نماز کو پڑھ رہا ہوں, آئے تھے روزے کو رکھ رہا ہوں, میں تو کچھ لے کے آیا نہیں. مگر نبی تو پیغام لے کے آتا ہے, تو نبی کے سامنے دو مسئلے ہیں, جو میں نے محنت کی اس کا کیا ہوگا, اور جو نظام پیش کیا اس کا کیا ہوگا؟ کاش میری بات واضح ہو جائے. جو میں قانون لے کے آئے اس قانون کا حشر کیا ہوگا, اور جو میں نے محنت کی اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو مسئلے ہیں دو, قانون کا حشر, محنت کا حشر. سمجھو گے؟ تو چونکہ سارے انبیاء کی نجات میں قانون کا حشر تو معلوم تھا, اس لیے کیے گئے تو وہ موجود ہیں, وہ کہے تو یہ موجود ہیں. آدم کہے تو نوح تو آئی ہیں, آنے والے ہیں. نوح چاہے گے ابراہیم تو آ ہی رہے ہیں, جناب ابراہیم چاہے گے موسیٰ تو آ ہی رہے ہیں, موسیٰ کہے تو عیسیٰ تو آ ہی رہے ہیں. تھوڑے سے وقفے میں 1,24,000 جب تک سلسلے انبیاء برقرار ہے قانون کا حشر خطرے میں نہیں رہے. مسئلہ خالی محنت کے حشر کا ہے, دادا کا تم سے بڑا تعلق ہے, ہم خدا کے ہاتھ آگے لے لیں گے. مگر جس کو خدا نے آخری پیغمبر بنایا ہے اس کا مسئلہ محنت کے حشر کا نہیں ہے, اس کا مسئلہ قانون کے حشر کا ہے. میں تو چلا جاؤں گا, قانون قیامت تک رہے گا, یہ باقی کیسے رہے گا؟ کیا پیغمبر تو وہ نہ کہنا کہ وہاں جا کے جنت تو کوثر لے گے؟ یہاں کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو تاکہ قانون تو محفوظ رہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدا اگر محفوظ رہے گا تو محبت آل محمد کی شوہی میں محفوظ رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ پیغمبر اسلام کی ریاضتوں اور محنتوں کا معاوضہ نہیں ہے, یہ پیغمبر اسلام کے نظام اور قانون کی بقا کا وسیلہ ہے. الموتہ فی القربا, اقربا کے محبت رکھو, اقربا سے محبت کرو, اس لیے کہ میرا دین انہیں کے درمیان محفوظ ہے, میرا اسلام انہیں کے درمیان محفوظ ہے. اگر ان سے وابستہ رہے تو میرے دین سے وابستہ رہو گے, اگر ان سے وابستہ رہے تو میرا دین برقرار رہے گا, اگر انہیں چھوڑ دیا تو دین ہی بنا ہو جائے گا. سمجھو گے آپ؟ آئے مقدس تنہا حکومت اہل بیت کا اعلان نہیں ہے, آئے مقدس تنہا پیغمبر اسلام کی اجرت کا اعلان نہیں ہے, بلکہ در حقیقت اسلام کی بقا کا اعلان ہے کہ اسلام باقی رہے گا اہل بیت سے محبت اور محبت کی چھاؤں میں. تو مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے, قرآن مجید کی اس اعلان کی روشنی میں کہ جہاں جہاں محبت اہل بیت ہے سمجھو وہاں قانون پیغمبر محفوظ ہے. اور جن لوگوں نے آل محمد سے رشتہ توڑ دیا ان کے پاس اپنا نظام تو ہو سکتا ہے, نظام میں پروردگار نہیں ہو سکتا. السلام علیکم محمد آل محمد. اسی لیے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اگر آپ تاریخ مذاہب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب اپنی حقیقی شکل میں اگر محفوظ رہ گیا ہے تو فقط آل محمد کے کردار میں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے عقیدے یا میری عقیدت کا نتیجہ ہے, یہ تاریخی مسئلہ ہے. اگر آپ سارے مذاہب پہ چادر دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب اپنی واقعی شکل میں اگر محفوظ رہ گیا ہے تو فقط آل محمد کے درمیان. جس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے سرکار تو عالم سے پہلے جتنے مذاہب آئے, جتنی شریعتیں آئیں, کوئی ایک شریعت بھی محفوظ نہ رہ گئی. اور نہ رہنے کی ضرورت تھی, جب زمانہ ہی محدود ہے تو اسے باقی رکھنے کا کام ہی کیا ہے. لیکن اگر کوئی اثر باقی رہ گیا تو اثر بھی واقعی باقی نہ رہ گیا. چلیے صحیفہ ابراہیم ان کو نہیں ملتا کہاں ہے, شریعت جناب نوح کے آثار نہیں ملتے وہ کہاں ہیں؟ پہلی شریعت خدا نے جناب نوح کو دی, اس کا کوئی اثر کہیں نہیں ملتا. دوسری شریعت جناب ابراہیم کے حوالے کی, خالی قرآن میں صحت ابراہیم کا نام ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو صحیح دے دیے, مگر کوئی صحیفہ نہیں پرانی شکل میں کہیں ہے نہیں ہے. اگر کوئی شہر باقی رہ گئی ہے تو یا شریعت جناب موسیٰ کے اثرات ہیں یا شریعت جناب عیسیٰ کے اثرات ہیں, یعنی یا توریت رہ گئی یا انجیل رہ گئی, اس کے علاوہ تو صحیفوں کا نام و نشان کر رہی ہے. غور کیا آپ نے؟ تو پرانی جتنی شریعتیں تھیں جتنے قوانین تھے ان میں سے کچھ اگر رہ گیا ہے تو یا تورات موسیٰ یا انجیل عیسیٰ. اور یہ یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, کہ یہ تورات وہ نہیں ہے جو موسیٰ پر آئی تھی، یہ انجیل وہ نہیں جو عیسیٰ لائے تھے. اس کا مطلب یہ اتنی شریعتیں آئیں، اتنے قوانین لائے، کوئی ایک بھی باقی نہ رہ گیا. اور یہ کمزوری نہیں ہے، اتنے پروردگار باقی رکھنا چاہتا تو باقی رہتے، کسی کی مجال نہیں تھی تو اسے مٹا دیتا، مگر خدا رکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، رکھنا ہوتا تو بدلتا کیوں؟ جب شریعت کو تبدیل کر دینا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پرانے قانون کو نہیں رکھنا ہے، جب نہیں رکھنا ہے تو بچانے کا کوئی کام بھی نہیں. تو اتنے قوانین کا حشر تو معلوم ہو گیا، یا آثار ہی رہ گئے یا رہ گئے تو ایسے جو غیر خالص ہیں. اب جو ہے ایک پیغمبر کی شریعت تھی، مگر پیغمبر اسلام کی شریعت کو حصوں میں بیان ہوئی، کچھ قرآن مجید کے ذریعے، کچھ پیغمبر کی سنت و سیرت کے ذریعے. قرآن مجید قرآن خدا تھا، پروردگار نے کہا انا لہو لحافظون، ہم اس کی عبادت کریں گے، وہاں تک تو کسی کا ہاتھ پہنچا نہیں. وہاں تک تو کسی کا ہاتھ پہنچا نہیں، وہ تو نازل ہوا خدا بچانے والا ہے. مسئلہ تفسیر کے پیغمبر کا یہی وجہ تھا کہ یہاں لوگوں کے ہاتھ پہنچنے لگے. سمجھو گے، جب تک سرکار زندہ ہے اپنے کردار کو خود پیش کرتے رہے، کس میں ہمت جو کہتا غلط ہے، کس میں ہمت جو کہتا آپ جو کہے وہ قانون نہیں، میں جو کہوں وہ قانون ہے. لہٰذا لوگوں نے وقت کا انتظار کیا، حضور کے جانے کے بعد اب روایتیں بننے لگی، ہر روایت سیرت پیغمبر ہو گئی، ہر حدیث سنت پیغمبر ہو گئی. یعنی جیسے پرانی کتابیں بدلی گئی تھی، ویسے نئی سیرت تیار کی گئی، نئی سیرت تیار کی گئی. یعنی اب سیرت پیغمبر میں امت کی خوشساختہ سیرت کا اضافہ ہو گیا، معلوم ہے یہاں بھی یہ حصہ خارج میں رہ گیا. آج میری بات واضح ہو جائے، راویوں نے حصہ سنت پیغمبر کو بھی خالص نہ رہنے دیا، اور جتنا خالص بچ گیا، جتنا خالص محفوظ رہ گیا، جب اس کو سمجھنے کے لیے علماء میدان میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سیرت نہ کافی ہے، امت کی ضرورت زیادہ ہے، اور پیغمبر کی سیرت چھوٹی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے قیاس کو شامل کیا، انہوں نے اپنے استحصال کو شامل کیا. اور بالآخر جو شریعت آج بن کے ہمارے سامنے آئی، وہ ویسی ہی مخلوق ہی جیسے پہلے والی تھی. توجہ کریں، فرق یہ کہ کل توریت کی آیتوں میں اضافہ ہوا، انجیل کے ذکرات میں اضافہ ہوا، آج قرآن کے ذکرات میں اضافہ نہیں ہوا، پیغمبر اسلام کے کلمات میں اضافہ نہیں ہوا، مگر نبی کے نام سے کلمات بنے. اور جب بنانے کے بعد ہی کم پڑ گئے، تو اپنی فکروں کو شریعت کا جز بنایا گیا. یہ ہمارا خیال، یہ بھی شریعت، یہ ان کی فکر، یہ بھی شریعت. اب تو اندازہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں کہیں ایک جگہ بھی خدا کا خالص قانون نہ ملا. کاش میری بات ظاہر ہو، کوئی ایک جگہ ایسی نہ ملی کہ جہاں پیش کرنے والا کہتا یہ خدا ہی قانون ہے، نہ میری فکر، نہ میرا خیال، نہ میرا قیاس، نہ میری پسند، یہ خدا ہی قانون ہے. ایک تنہا آل محمد کا گھرانہ تھا، جس نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ دین خدا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم نے وہ کہا جو ہمارے والد نے کہا، انہوں نے وہ کہا جو ان کے بزرگ بزرگوار نے کہا، انہوں نے وہ کہا جو جد بزرگوار نے کہا، انہوں نے وہ کہا جو علی نے کہا، علی نے وہ کہا جو نبی نے کہا، نبی نے وہ کہا جو جبریل لوح محفوظ سے لائے تھے. اگر آپ اس تاریخی تجزیے پر نگاہ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قانون الہی اگر محفوظ رہ گیا تو تنہا آل محمد کے کردار میں، توجہ فرمائے، تنہا آل محمد کے کردار میں اگر اس نقطے کو کوئی سمجھ لے، تب اسے اندازہ ہوگا اتنی بڑی پیغمبر کی محنت، اس کی اجرت محبت اہل بیت کو کیوں بنایا گیا. اس لیے کہ محنت پیغمبر یہ ہے کہ قانون خدا باقی رہ جائے، اور قانون خدا کے رہے گا تو محبت احسان ہی میں رہے گا. الصلوات على محمد وعلى تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ روز اول پروردگار عالم نے پہلے ہی مرحلے پر یہ اعلان کر دیا قل هو الله احد, پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے, تاکہ ان عالم انسانیت کو یہ احساس پیدا ہو یہ نبی کے گھر کا بنایا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے, یہ کوئی کہلوا رہا ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں. اور جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پھر اعلان ہوا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی, میں بشر ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے, خود آپ کہیے, یعنی رسالت دی, اس نے کہوایا تو نبی نے کہا, تو جو گئے تو توحید پروردگار کا اعلان, خدا نے اعلان کرایا تو نبی نے اعلان کیا, رسالت پیغمبر کا اعلان, خدا نے اعلان کرایا تو پیغمبر نے اعلان کیا. مذہب میں کوئی شے پیغمبر کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہی نہیں ہے, جو خدا کہہ رہا ہے پیغمبر اس کا اعلان کر رہے ہیں. تو ہر جگہ اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے, ہر مقام پر اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیغام پیش کرنے والا کوئی اور ہے اور پیغام جو صاحب پیغام ہے وہ کوئی اور ہے, وہ پیغام بھیجتا ہے پیغمبر اسلام, اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, اگر ہر جگہ ہر پہ قل سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو اس نقطے کو بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ مودت آل محمد کا مسئلہ پیغمبر سے متعلق نہیں. تو کسی نے سوچا کہ جاتے جاتے یہ بھی سوچا کہ میں چلا جاؤں تو لوگ میری اولاد سے محبت کریں, ارے جس نے پیغمبر کو مان لیا اپنی عاقبت بنائی ہے پیغمبر کو کیا دیا, جس نے خدا کو مان لیا ہے اپنی عاقبت بنائی ہے خدا کو کیا دیا ہے, جب ماننے والوں سے خدا کو کچھ نہیں ملا, ماننے والوں سے پیغمبر کو کچھ نہیں ملا, تو اہل بیت سے محبت کر لے گا تو اہل بیت کو کیا ملے گا, مسئلہ اہل بیت کے فائدے کا نہیں, تم نے خدا کو مانا تو تمہارا فائدہ تھا, تم نے مجھے مانا تو تمہارا فائدہ ہے, تم اہل بیت سے محبت کرو گے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے, فائدہ تمہارا ہے. جس کو عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے پہچانیت خدا کو مان لیا تو کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ شر سے بچ گئے, یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں, خدا کو مان لیا وحدانیت پر ایمان لے آئے اتنا فائدہ تو ہوا کہ مشرک ہونے سے بچ گئے, جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اتنا فائدہ تو ہوا کہ کافر ہونے سے بچ گئے, ارے کوئی اور فائدہ نہ مانو تو اتنا تو مانو کہ کافر ہونے سے محفوظ رہ گئے, اہل بیت کو اگر مان لو گے تو اہل بیت کو کچھ ملنے والا نہیں ہے, مگر تمہیں کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوگا کہ منافق ہونے سے بچ جاؤ گے. صلوات علی محمد وآل محمد. تو میں الفاظ آیت کے ذہن میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, مگر ایسا انسان کہ جس کے طرف پروردگار کی طرف سے مسلسل وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے, اور من کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, یقین کی بات نہیں ہے, اگر امید بھی رکھتے ہو فلیعمل عملا صالحا, تو کہہ دو پیغمبر کہ نیک عمل کریں, یعنی اگر واقعا مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور خدا سے ملاقات کرنا ہے تو ملاقات پروردگار بد عملی کے ساتھ نہیں ہو سکتی, بد کرداری کے ساتھ نہیں ہو سکتی. فلیعمل عملا صالحا, تو لوگوں کو چاہیے کہ نیک عمل کریں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور خبردار پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. میں بات کو آخری منزل تک لاتے ہوئے اس لفظ کی وضاحت بھی کر دوں, باقی موضوع کے بارے میں انشاءاللہ کل سے اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور عبادت پروردگار میں کسی کو شریک نہ بنائیں, مفسرین نے اس آیت کریمہ کو جو سورہ کہف کی آخری آیت, اس آیت کریمہ کے نزول کے ذیل میں یہ واقعہ نقل کیا کہ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا, مسلمان ہے, اور خالی مسلمان ہے, حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابی پیغمبر بھی,
اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیک کام تو کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اچھے اعمال جو آپ نے بتائے ہیں وہ اچھے اعمال کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ میرے عمل کی تعریف کر دیتے ہیں تو مجھے عمل میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا ہوا کہ 14 صدی پہلے ایک آدمی پیدا ہو گیا تھا، ورنہ ہمارے حالات کی ترجمانی کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. اس سے تو کھل کے اپنی حقیقت، اپنے عمل کی حقیقت سرکار کے سامنے آگے پیش کر دی، پیغمبر کے سامنے پیش نہ کرے گا تو کہاں جائے گا؟ سرکار سے اگر اپنے عمل کی تصدیق نہ کرائے گا تو کون عمل کی تصدیق کرنے والا ہے؟ ہم نے آپ نے تو اتنا کہنے کی ہمت بھی نہیں. اور کیا اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیے سارا مجمع واہ واہ کر رہا ہو اور سارا مجمع چپ بیٹھا ہو تو دونوں بیانات کا آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا؟ کچھ کہوں یا نہ کہوں جواب سب کو معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں انسانی فطرت. انسانی فطرت کی کمزوری، سب واہ واہ کرنے لگے، آپ جی کو معلوم ہے نے کوئی اونچی بات کہی اور سب چپ ہو گئے، حالانکہ جانتا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر وہ مزہ نہیں آتا بات کہنے میں جو مزہ اس وقت آتا ہے. ہوتا جا نہیں ہوتا بھائی، ہم سب باہر ہیں بلا استثناء. اور اگر کوئی اپنے کو اس سے الگ کہتا ہے تو یہ بھی غلط کہتا، واقعی غلط کہتا. سب میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس نے صاف صاف آ کے سرکار سے کہہ دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں ایسے عمل کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے، اور اگر خدا کو پسند ہے تو کیا کہنا، بندے ہی پسند کرے، خدا ہی پسند کرے، دوہرا فائدہ ہو جائے. نہ تو حضور یہ فرمائیے کہ جب میرے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی ماشاء اللہ بہترین قرآن پڑھتا ہے، فلاں آدمی بہترین نماز پڑھتا ہے، بہترین روزہ رکھتا ہے، تو مجھے اندر سے اچھا لگتا ہے. فرمائیے میرے عمل میں کوئی کمزوری تو نہیں پیدا ہو گئی، میرے عمل میں کوئی عیب تو نہیں پیدا ہو گیا. ادھر سے وحی پروردگار آئی، میرے حبیب آپ یہ پیغام پہنچا دیے کہ اگر مجھے منہ دکھانے کا ارادہ ہو، اگر قیامت میں میری بارگاہ میں آنے کا خیال ہو تو وہ نیک عمل کرنا جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہونے پائے. اگر بندوں کی تعریف کا خیال بھی پیدا ہو گیا تو میں ایسے عمل کے ساتھ کسی بندے سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے ہمارے روایات میں ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے. اگر کوئی آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دے تو یہ بظاہر مسلمان ہوگا، واقع مشرک ہوگا. اور میں نے آج ہی مطالعے کے دوران ایک حدیث دیکھی، واقعی ہے کہ معصوم سے بہتر مردی خدا کی ترجمانی کون کر سکتا ہے اور اللہ سے بہتر اپنے بندے کو سمجھا کون سکتا ہے؟ نہ میرے پاس وہ لہجہ نہ آپ کے پاس وہ زبان، جیسے پروردگار عالم اپنے بندوں کو سمجھا سکتا ہے اور جیسے معصومین اس کی رضا کی ترجمانی کرتے ہیں. ویسی آخری فقرے بعد نگاہ رکھیے گا، جب پروردگار عالم نے ان بندوں کے بارے میں ذکر کیا جو اپنے اعمال میں ریاکاری سے کام لیتے ہیں، یعنی عمل کرتے وہ جو خدا نے کہا مگر خیال بندوں کا بھی رہتا ہے، یہ بھی تعریف کریں، یہ بھی خوش ہو جائیں، انہیں یہ معلوم ہو جائے میں کیا کرتا ہوں، یعنی لوگوں کا خیال بھی درمیان میں آ گیا، گویا معاملہ ہو گیا مشترک. جس کو ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. اگر دونوں کام ہو جائیں کہ خدا بھی خوش ہو جائے، بندے بھی خوش ہو جائیں اور نتیجے میں ہم بھی خوش ہو جائیں. اگر ایسا ہو جائے کہ کسی بندے کے عمل میں دونوں باتیں، نماز خدا کی مگر بندوں کو بھی خوش کرنا ہے، روزہ خدا کا مگر بندوں کی تعریف لینا ہے، اگر کسی کی نیت میں یہ اشتراک پیدا ہو جائے، مشترک قسم کی نیت ہو، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اصل لفظ کو عرض کرنے سے پہلے یہ دو جملے اس لیے گزارش کروں تاکہ یہ بات
میرے تمام سننے والوں کو جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے سب کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو پروردگار نے اپنے بندوں کو سمجھانا چاہیے. مالک نے کہا اگر میرا کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں میرا بھی خیال ہوتا ہے اور کسی اور کا بھی خیال ہوتا ہے, یعنی عمل ہوتا ہے مشترک میرے واسطے بھی اور کسی اور کے واسطے بھی, تو میں اپنے شریک پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. قربان چاہیے اس بلاغت الہی کے. اگر کسی نے عمل کیا میرے واسطے بھی کسی اور کے واسطے, یعنی بے عمل میں دونوں کو شریک کیا, تو میں اپنے شریک پر کوئی ظلم نہیں کر. بہت شریک ہوتے ہیں کہ چاہتے سارا حصہ کو بھی لے لے دوسرے کو کچھ نہ ملے. میں یہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں جب کوئی عمل میں مجھے اور کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اپنے شریک کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ سارا عمل اسی کے حوالے کر دیتا ہوں. یعنی الیعوذ باللہ, اگر ہم نے دو رکعت نماز پڑھی خدا بھی ہمارے ذہن میں اور ایک عدد بندے خدا بھی ہمارے ذہن میں, خدا کے بچوں کے دونوں کے واسطے کام کیا, تو تم اگر روتے تو ساری نماز اپنی طرف کھینچ لیتے اور اپنے شریک کو کچھ نہ دیتے. مگر یہ میری مہربانی ہے کہ میں ساری نماز اٹھا کے اسی کے حوالے کر دیتا ہوں جس کے لیے تم نے کیا تھا. اب جب میدان حشر میں بندہ آیا اور اس نے کہا مالک میں نماز پڑھی تھی, مالک نے کہا مجھے تو معلوم ہے, کچھ میرا خیال تھا کچھ ملا صاحب کا خیال تھا, میں نہیں چاہتا ان پر کوئی زیادتی ہو, میں ساری نماز انہی کو دے دیتا ہوں جو ان کے پاس ہو جا کے لے لو. اور کیا جو کچھ ان کے پاس ہو جنت کا سر, جو ان کے پاس ہو جاؤ جا کے لے لو. اب بندہ وہاں بات دے لو خدایا ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس کیا جو ان سے لے لیا جائے. کہ اب یہاں آ کے سمجھ میں آیا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے. عمل کرتے وقت کیوں نہیں سوچا تھا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور خبردار عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ خدا شریک ہی کے حوالے کر دے گا. اس کا مطلب یہ کہ منزل بندگی میں بھی اگر کسی نے غیر خدا کو نظر میں رکھا تو مالک اسی کے حوالے کر دے گا, مگر جو خدا ہی کا ہو گیا. اب تو پروردگار یہ جانتا ہے کہ اس کی نظر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس کا آج بھی میرے ذمے ہوگا, اس کا معاوضہ بھی میرے ذمے ہوگا, اب تو ساری ذمہ داری میری ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات نے سب سے اونچے عمل کو دکھائی دیا, جو عمل کرنے والا کسی اور کو نجات دے چاہ رکھتا سب کو قربان کر کے عمل کیا. بس ارباب کرم, میں اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آیا اور اسی مقام پر بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں. آپ میرا عمل کی عظمت تو سوچیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریت کام ایسا ہو جائے کہ خدا بھی خوش رہے, گھر کے بچے بھی خوش ہو جائیں, خدا بھی خوش رہے, گھر والے بھی خوش ہو جائیں, خدا بھی خوش رہے, چاہنے والے بھی خوش ہو جائیں. مگر ایک ایسا بندہ بھی تھا جو خدا کی راہ اخلاص میں جب چلا اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے اور مالک کے سامنے سر نیاز جھکانے کے واسطے, تو کوئی اور شریک محبت کیا ہوتا, کوئی اور اس کے عمل میں شریک عمل کیا ہوتا. وہ تو منزل عمل پہ چڑھا ہے ایک ایک کو قربان کرتا ہوا. تم چاہتے ہو خدا بھی رہے اور دوست احباب بھی رہیں, میں دوست احباب کو قربان کر کے آگے بڑھوں گا. تم چاہتے ہو عمل میں خدا بھی رہے اولاد بھی رہے, میں اولاد کو قربان کر کے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ساری دنیا چھوڑ کے اب بندہ چلا ہے خدا کی راہ میں اور آواز دیتا جا رہا ہے ترکت الخلق طرًا فی ہوا کا, اے پروردگار میں نے تیری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا, تیری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا. وہ اے تم تلحیات لکھے یار کا, تیری بارگاہ میں آنے کے لیے بچوں کی یتیمی بھی برداشت کر. اس شان سے ایک راہ محبت پروردگار پر چلنے والا انسان اپنے وطن سے برآمد ہو رہا ہے. کیا کیا چھوڑا, کہنے میں تو خالی ایک لفظ آتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, مگر مدینہ چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی قبر چھوڑی، مدینہ چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کی لاش چھوڑی، مدینہ چھوڑا یعنی ماں سے بیٹا رخصت ہوا، سب کو چھوڑ کے اب حسین چل رہے اس راہ میں جو قربانی کا واقعی راستہ ہے، جا حسین وہ صحرا ہے کربلا میں عصر کے ہنگام ایک آخری سجدہ کر رہا ہے، اس سجدے کے لیے اتنا بڑا انتظام کہ تو ایک بڑی قربانی دے کے حسین خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس نے یہ قربانی دی ہے اس کی عظمت کو وہی پہچانتا ہے جب یہ طے ہو گیا کہ مدینہ رسول رہنے کے قابل نہیں، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور حسین نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، آئے دربار ولی اس کے پلٹ کے اور آ کے کہا بہن اب سفر کی تیاری کرو، کہا بھیا خیر تو ہے، کہا مجھے دربار میں بلایا گیا تھا، جب میں دربار گیا تو میرے سامنے حاکم کے مرنے کی اطلاع دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب جو حاکم تخت پر بیٹھا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، بہن تم تو جانتی ہو میں تو بیعت تو نہیں کر سکتا، میں باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اور اب یہ طے ہو گیا کہ مدینہ رسول رہنے کے لائق نہیں ہے، لہذا مجھے وطن چھوڑنا ہے، تیاری کرو، ادھر بہن سفر کی تیاریوں میں مصروف ہے، ادھر حسین آئے نانا کی قبر پر، قبر اقدس سے لپٹ کے رونے لگے، روایت کہتی روتے روتے اتنا روئے کہ آنکھیں بند ہو گئیں، ایک مرتبہ دیکھا جیسے قبر کھل رہی ہے، پیغمبر سامنے آ رہے ہیں، نواسے نے نانا کو دیکھا، آواز دی نانا آپ تو جانتے ہیں اب یہ مدینہ میرے رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگا دیں؟ نانا کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیے؟ آواز آئی حسین اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا دوں تو بیٹا کر بلا کون جائے، میرے لال دین کی راہ میں قربانی کون پیش کرے گا، یا تو حسین تمہیں کر بلا جانا ہے، امام حسین آنکھ کھل گئے اٹھے، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، آئے بھائی کی قبر پر، بھائی کو سلام آخر کیا، یہاں تک کہ مادر گرامی کے لحد کے پاس آگے بیٹھ گئے، السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی اپنے لال کا سلام لے لیجئے، اب آپ کا لال آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، حسین قبر فاطمہ سے لپٹ کے رو رہے ہیں، فریاد کر رہے اماں آپ کی قبر پر شمع جلانے والا اب آپ کی قبر پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کہہ کے سلام میں آخر کر جو اٹھے، روایت کے نیچے سے حسین اٹھے، قبر بہرا سے آواز علیک السلام، میرے لال حسین تم جا رہے ہو تو ماں کا بھی آخری سلام لے لو، اے ماں کے غریب و مظلوم مسافر ماں کا آخری سلام لے لے، مگر حسین جہاں تم جاؤ گے اکیلے نہ رہو گے، یہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی، یہی وجہ ہے کہ روایتوں نے بتایا کبھی شر عاشور فاطمہ کے رونے کی آواز آئی، کبھی راہ شام میں زہرا کا گریا سنائی دیا، کبھی قید خانے شام کے پل پر کوئی ماں واہ حسینا واہ حسینا کی آوازیں بلند رہی ہے، مگر بس رونے والوں ایک فکر مجلس تمام ہو رہی ہے، آج حسین مرے گھر کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ نانا اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اے میرے مولا جب آپ نے یہ کہا کہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے تو بڑا گھرانہ لے کے نکلے، مگر جب آپ کی پیر برنگی آئی تو جناب ام کلثوم کا نواب یہی تھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اب یہ مدینہ وہ مدینہ نہ رہا، مگر فرق ہو گیا کہ کل جب گئے تھے تو سارا گھر ہمارے ساتھ تھا، اب جب برس کے آئے تو نہ سروں پہ بارشوں کے سائے نہ گودیوں میں بچے، سب سہرا ہے کربلا میں رہ گئے، ہم بڑا گھر لٹا کے آئے، اور ایک مرتبہ کل بھائی آیا تھا نانا کی قبر پر، آج بہن آ رہی نانا کی قبر پر، آج آوازی نانا اتنی نائیت نے لے کے آخر حسین، میں اپنے بھیا حسین کی خبر لے کے آئی ہوں، میں اپنے بھیا حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے زینب نے مرضیہ شروع کیا اور آخر میں کہا نانا ہم پر جا گزر گئی، اگر یہ نامحرم ہو کا مجبور نہ ہوتا تو میں بتا دی کہ میں نے دادیاں دیکھائے اور بازوؤں میں کیسے رسیاں باندھی گئی، کربلا سے شام تک آپ کا لال ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، إنا لله وإنا إليه راجعون.